کے کردار کا مطالعہ کرنے کے بعد اور قرآن و سنت کے اندر جو فضائل و مناقب ان کے موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد مقام صدیق کی تعیین کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الصدیق قام مقام الانبیاء. اگر الفاظ پہ غور کیا جائے تو انسان حیران ہوتا ہے، الفاظ پہ غور کیا جائے تو آدمی کو تعجب ہوتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امتی ہی اور صحابی رسول ہے تو پھر الصدیق قام مقام الانبیاء کیوں؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ صدیق وہ ہے، ابو بکر وہ ہے کہ جو انبیاء کے مقام پہ کھڑا ہوا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ صدیق اکبر اس شخصیت کا نام ہے جو انبیاء کے مقام پہ کھڑے ہوئے شخص کا مقام ہوتا ہے، جو عزت جو احترام نبوت کے لائق ہے اسی مقام اور اسی احترام کی جگہ پر صدیق کھڑا ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ الفاظ پہ جب آدمی غور کرے تو تعجب ہوتا ہے کہ صدیق اکبر امتی ہو کر رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہو کر مقام نبوت پہ کیسے کھڑے ہوئے. تو آگے تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ رب کردگار نے جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمانے کا سلسلہ کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے آ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کی اور اپنے باپ میں آنے والے نبی کی بشارت دی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح چلتا گیا، غرض جو نبی بھی آیا اس نے اپنے سے پہلے والے نبی کی نبوت رسالت شریعت اور اس کے وہ تمام کے تمام افعال و اعمال کی تائید کر دی کہ وہ واقعتاً اللہ ہی کا رسول تھا، اس پر نازل شدہ کتاب اللہ ہی کی کتاب تھی، اس کے اوپر نازل شدہ احکامات اللہ ہی کے احکامات تھے، وہ جو کچھ تمہیں کہتا رہا ہے اپنی طرف سے باتیں بنا کر نہیں کہتا رہا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے کی ہوئی باتیں تمہیں کہتا تھا، لہذا میں اس کی تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں اور اب تمہیں کہتا ہوں کہ اب میں اللہ کا رسول ہوں، اب میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اب اللہ کی نبوت کا تاج میری پیشانی پر ہے، اب تمہیں میری تابعداری کرنی ہوگی، اب میری اطاعت کرنا ہوگی، اب میری فرما برداری کرنی ہوگی، اب تمہیں میری شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، اب میرے احکامات کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنا ہوگی. اور نبی نے اپنی آمد پر یہ اعلان کرتے ہوئے تیسرا اعلان یہ کیا کہ میں کوئی مستقل نہیں آیا، میں ہمیشہ کے لیے نبی نہیں ہوں، میں پوری مخلوقات کے لیے نبی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک مخصوص طبقے کے لیے آیا ہوں، ایک مخصوص گروہ کے لیے آیا ہوں، ایک مخصوص قبیلے کے لیے آیا ہوں، ایک مخصوص قوم کے لیے آیا ہوں، لیکن میں اتنی بات تمہیں ضرور کہتا ہوں کہ چونکہ میں مستقل نبی نہیں ہوں، میری نبوت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، میرے بعد بھی ایک نبی نے آنا ہے، میرے بعد بھی ایک رسول نے آنا ہے جس کی تابے داری اسی طرح تم پہ فرض ہوگی جس طرح میری تابے داری فرض ہے، اس کی نبوت کو اوپر ایمان لانا اسی طرح فرض ہوگا جس طرح کہ میری نبوت پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اس کی تابے داری کرنا تمہارے اوپر لازم ٹھہرے گا جس طرح طرح کے میری تابعداری کرنا لازم ٹھہر رہا ہے. تو میرے محترم دوستو, ان تینوں اعلانوں کو ہر نبی نے کیا, ہر رسول نے کیا, ہر پیغمبر نے کیا, اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا. یہ سلسلہ اسی طرح چلتے چلتے آقا ارامدار تاجدار مدینہ سرتاج الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آن پہنچا. اور یہ میرے اور آپ کے عقیدے کی بات ہے, میرے اور آپ کے ایمان کی بات ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ میرے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. میرے نبی نے آ کر نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا, میرے رسول نے آنے کے بعد نبوت کا خاتم بن کر نبوت کے اس دروازے کو قفل لگا دیا. میرے رسول کے بعد رسالت کا تصور کفر ہے, میرے نبی کے بعد نبوت کا تصور کفر ہے, میرے پیغمبر کے بعد کسی اور کی شریعت کا تصور کفر ہے. تو میرے محترم دوستو, جب میرے رسول آ گئے ہیں, میرے پیغمبر آ گئے ہیں, آمنہ کرام آ گئے ہیں, سرتاج الرسل ہی آ گئے ہیں, امام الانبیاء آ گئے ہیں, تو میرے محترم دوستو دیگر انبیاء کی طرح اس رسول نے بھی تو وہ تین باتیں کہنی تھی نا, کہ مجھ سے پہلے والے رسول سچے تھے, ان کی کتابیں بھی سچی تھی, ان کی شریعتیں بھی سچی تھی, لیکن اب چونکہ میں آ چکا ہوں اور میں آ گیا ہوں, لہذا میری شریعت کو تم نے ماننا ہوگا, میری شریعت کو تم نے تسلیم کرنا ہوگا, میری شریعت کو تم نے اپنی تابعداری میں لانا ہوگا, میری شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا. یہ اعلان تو میرے آقا نے کر دیا. اور پھر اس کے بعد تیسرا اعلان مختلف تھا کہ میرے بعد کسی رسول نے نہیں آنا, میرے بعد کسی نبی نہیں آنا, اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی رسول نہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں اللہ کا آخری رسول ہوں, میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد نبوت کا دروازہ بند. لیکن میرے محترم دوستو, ان تینوں باتوں کے بعد ابھی ایک بات باقی تھی, وہ بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے, ان کی نبوت کی تصدیق نو نے کر دی, نو کی نبوت کی تصدیق ابراہیم نے کر دی, ابراہیم کی نبوت کی تصدیق موسیٰ نے کر دی, موسیٰ کی نبوت کی تصدیق عیسیٰ نے کر دی. 124,000 کم و بیش انبیاء کا سلسلہ جاری ہے, مگر ہر نبی کی نبوت کے بعد چونکہ ایک نبی ہے اور وہ پہلے والے کی تصدیق کر رہا ہے. میرے آقا تو پہلے والوں کی تصدیق کرتے ہیں, میرے آقا کے بعد نبی کوئی نہیں, تصدیق کون کرے؟ میرے آقا کے بعد نبی
نہیں,
میرے آقا کے بعد پیغمبر
نہیں.
ضرورت تو تھی نا کسی کی جو تصدیق کرے. آدم کی تصدیق اگر کسی نے کی, نوح کی تصدیق اگر کسی نے کی, ابراہیم کی تصدیق اگر کسی نے کی, موسیٰ کی اگر کسی نے تصدیق کی, الیاس کی اگر کسی نے تصدیق کی, یونس کی اگر کسی نے تصدیق کی, تو پھر ضرورت تھی اس بات کی کہ آمنہ کلال کی بھی کوئی نبی تصدیق کرتا. لیکن میرے آقا کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے, رسالت کے دروازے بند ہو گئے. اب جو شخص آ کر یہ کام کرے گا وہ اپنا کام نہیں کر رہا بلکہ وہ تو نوح والا کام کر رہا ہے, وہ اپنا کام نہیں کر رہا بلکہ وہ تو ابراہیم والا کام کر رہا ہے, وہ اپنا کام نہیں کر رہا وہ تو موسیٰ و عیسیٰ والا کام کر رہا ہے, کیونکہ تصدیق نبوت کی نبی کی ہے. اور اب میرے نبی کی تصدیق کر کے صدیق کی ڈیوٹی لگی ہے. صدیق جب نبی نہیں ہے تو علامہ کہتے ہیں صدیق نبی تو نہیں ہے لیکن قائم مقام انبیاء ضرور ہے. اور میں صدیق کی صداقت پہ قربان جاؤں, صدیق نبوت کے مقام پہ کھڑا ہے, نبی کھڑا ہو کے تصدیق کر رہا ہے پہلے نبی کی. اور آج صدیق کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ نبیوں کے نبی کی. صدیق صرف نبی کی تصدیق نہیں کر رہا, واہ واہ, نوح نے نبی کی تصدیق کی, ابراہیم نے نبی کی تصدیق کی, اسماعیل نے نبی کی تصدیق کی, موسیٰ و عیسیٰ نے نبی کی تصدیق کی, صدیق نے نبیوں کے نبی کی تصدیق کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، افضل البشر افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء. توجہ توجہ، یہ نہیں کہا افضل البشر من بعدی، کہ میرے بعد تمام مخلوق میں، انسانوں کی مخلوق میں صدیق افضل ہے. من بعدی نہیں کہا، بعد الانبیاء. صرف نبی نہیں، تمام انبیاء کے بعد. تم کہتے ہو کہ نبی کی امت میں سب سے افضل، سب سے اعلی و ارفع ہونے کی بنا پر خلافت کے مستحق سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. میں کالی کملی والے کے قربان جاؤں. فرمایا تم سب میری امت کی بات کرتے ہو، میں بعد الانبیاء تمام امتوں کی بات کرتا ہوں. کہ صدیق تمام انبیاء کی امتوں میں سے، جتنے افراد ہیں، جتنے خلفاء ہیں، جتنے صحابی ہیں، ان تمام میں سے افضل ہے. افضل البشر بلند آواز سے، افضل البشر بعد الانبیاء. یہ کس کے لیے کہا گیا؟ بلند آواز سے، سیدنا صدیق اکبر کے لیے فرمایا گیا کہ انسانوں کے اندر، آدمیوں میں سب سے افضل صرف میری امت میں نہیں، صرف میرے عمر کی موجودگی میں نہیں، صرف میرے عثمان کی موجودگی میں نہیں، صرف میرے علی معاویہ کی موجودگی میں نہیں، میرے حسن و حسین کی موجودگی میں نہیں، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مجھ تک انسانیت کے لیے جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا، اور ان تمام کے تمام انبیاء کی جتنی امتیں ہیں، ان تمام کی تمام امتوں کے افراد کے علم کو، تقوی کو، طاعت کو، بزرگی کو، صداقت کو، امانت کو، دیانت کو، حیا، وفا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اکیلے صدیق اکبر کی صداقت و امانت، دیانت، حیا، وفا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو آدم سے لے کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کے افراد مل کر بھی صدیق اکبر کی شخصیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور میں نے غور کیا کہ یا اللہ، تیرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدیق کے لیے، اس کا صدیق تھا نا، اسی کا رضاکار تھا نا، اپنے صدیق کے لیے اپنی امت کی بات کیوں نہ کی؟ توجہ ہے، اپنے صدیق کے لیے اپنی امت کی بات کیوں نہ کی؟ جبکہ ہے تو وہ اسی امت میں سے، اور پہلے والے افراد کو گزر چکے، جیسے کیسے بھی تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ صرف آپ اپنی امت میں سے افضل ترین شخص کے متعلق ارشاد فرماتے کہ میری امت میں سب سے بہترین افضل یہ آدمی ہے، میرے صحابہ میں سے، میرے اصحاب میں سے، میرے رفیقوں میں سے، میرے ساتھیوں میں سے سب سے اعلیٰ اخلاق، کردار، اعمال، گفتار والا جو شخص ہے وہ یہ ابو بکر صدیق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد ان کی امتوں کے اوپر صدیقیت پر کوفوکیت کیوں دی ہے؟ تو میرے محترم دوستو اس سوال کا جواب میرے ذہن میں آیا کہ اگر رسول صرف رسول تھا تو اس امت کی بات کرتا، اگر نبی صرف نبی تھا تو اسی امت کی بات کرتا، رسول چونکہ نبیوں کا نبی تھا، رسول چونکہ اماموں کا امام تھا، رسول چونکہ رسولوں کا رسول تھا، اس لیے خالق نے اس رسول کے ساتھی کی بھی شان کو بتانے کے لیے، شان کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ جس طرح تیری شان تمام انبیاء پر محیط ہے، اسی طرح تیرے غلام کی شان بھی تمام نبیوں کی امت پر محیط ہے۔ میرے مصطفیٰ کو جو رتبہ خالق نے عطا کیا ہے اسی نسبت سے صدیق اکبر کو موقع ملا ہے۔ اور اگر ابھی بھی آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ سے پہلے امتیں گزری یا نہیں گزری؟ جی ایک دو تین چار پانچ دس بیس نہیں، بے شمار امتیں گزری، بلکہ ہمارے بعد کوئی امت ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے کہا کن تم خیر امت، بہترین امت تم ہو۔ تو کون سی خوبی تھی ہمارے اندر جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ بہترین امت ہو؟ خوبی صرف یہ تھی کہ وہ موسیٰ و عیسیٰ ابراہیم و خلیل کے غلام تھے، ہم نبوت محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم تو صدیق اکبر کو جو افضل اثر بعد الانبیاء کہا گیا ہے وہ میرے رسول کی نبوت کی برکت سے کہا گیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو صدیق اکبر کو بھونکنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ صدیق اکبر کو گالی نہیں بکتے، صدیق اکبر پہ تبرع نہیں کرتے، ڈائریکٹ رسول پہ تبرع کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی صدیق اور رسول کو قرآن نے کہا احسان یس نہیں اس وا فلغات اس یقول صاحب ہی لا تحزن ان اللہ مانا، ان اللہ مانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور خالق نے کتنا انصاف کیا کہ جب خالق نے بیان کیا تو کہا ثانیس نہیں، جب خالق نے بیان کیا تو کہا ثانیس نہیں، اور جب رسول نے بیان کیا تو فرمایا مانا، نہ رب نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا نہ رسول نے دونوں کو اپنے آپ سے جدا کیا۔ تو میرے محترم دوستو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب قرآن و حدیث میں اتنے موجود ہیں کہ جنہیں بیان کرتے جائیں کرتے جائیں تو وہ بیان احاطہ بیان میں نہیں آ سکتے۔ صدیق اکبر کی زندگی کا جو پہلو اٹھاؤ گے وہ مستقل ایک کتاب ہے، جس پہلو پہ گفتگو کرو گے، جس موضوع پہ گفتگو کرو گے، جس عنوان پہ گفتگو کرو گے وہ مستقل ایک کتاب ہے۔ اس عنوان کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، اس عنوان کے لیے کئی راتیں چاہیے تاکہ مقام صدیق بیان کیا جا سکے، مقام صدیق تعین، مقام صدیق کا تعین کیا جا سکے۔ میرے محترم دوستو اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کی کیا رات ہے؟ یہ صدیق رسول کا وہی پروانہ ہے، یہ صدیق رسول کا وہی غلام ہے جس صدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ صدیق جنت میں میرا ساتھی ہوگا، حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا، اور اللہ نے قبر میں بھی ساتھی بنا دیا، اور قبر میں ایسا ساتھی بنایا، ایسا ساتھی بنایا کہ آج جس شخص کو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع مل جائے. لوگ کہتے ہیں واہ واہ تیری قسمت. لوگ اس کے مقدر پہ رشک کرتے ہیں. جس کو جنت المعلا میں دفن ہونا نصیب ہو جائے لوگ اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں, اس کے مقدر پہ رشک کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں جنت المعلا نہیں, جنت البقیع نہیں, بلکہ اس جنت میں سوئے ہوئے ایک شخص کا تعارف کرواتا ہوں جس کے جنت میں سونے پر جنت بھی راز کرتی ہے. رسول فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک, میرے منبر سے لے کر میرے روزے تک من ریاض الجنہ, یہ جگہ جنت کی جگہ ہے, یہ حصہ جنت کا حصہ ہے, یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے. تو گویا جس مقام پہ رسول دفن ہے, جس ٹکڑے اور جس حصے میں رسول دفن ہے وہ کیا ہے؟ بلند آواز سے, وہ کیا ہے؟ بلند آواز سے, آواز کم ہے. وہ حصہ جس حصے میں رسول دفن ہے وہ کون سا حصہ ہے؟ جنت. رسول اکیلے سو رہے ہیں یا کوئی اور بھی ہے ساتھ؟ جی بلند آواز سے, اور کون ہے؟ صدیق اکبر اور عمر فاروق. جب رسول جنت میں دفن ہے تو صدیق کہاں دفن ہے؟ جب رسول جنت میں دفن ہے تو پھر فاروق کہاں دفن ہے؟ اور جب جنت میں دفن ہے تو میرے محترم دوستو رسول بھی جنت میں, ابو بکر بھی جنت میں, رسول بھی جنت میں, ابو بکر بھی جنت میں, فاروق بھی جنت میں. جو ہمارے ہاتھوں میں فوت ہو کر لوگ قبروں میں جا چکے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند آواز سے. جو لوگ جنت المعلا میں یا جنت البقیع میں ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر, اس لیے کہ وہ حقیقی جنت نہیں. ولی ہو, کتب ہو, غوث ہو, ابدال ہو, عالم ہو, محدث ہو, مفکر ہو, زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی تقدس و طہارت کے لحاظ سے کتنا ہی بڑے سے بڑا برگزیدہ شخص کیوں نہ ہو لیکن اس کے باوجود اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اور اس کی اپنی بھی آنسو ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں, میں جنت میں جاؤں, جنت میں داخل ہو جاؤں. مولوی اس لیے دعا کرتا ہے کہ اس نے جنت میں دفن نہیں ہونا, عالم اس لیے دعا کرتا ہے کہ اس نے جنت میں دفن نہیں ہونا, محدث مفکر ولی کتب غوث ابدال اس لیے دعا کرتا ہے کہ اس نے حساب و کتاب کے بعد جنت میں جانا ہے, لہذا وہ جنت کی آس رکھتا ہے, وہ جنت کی تمنا رکھتا ہے, وہ جنت کی تڑپ رکھتا ہے, وہ جنت کی خواہش رکھتا ہے. دعاؤں میں کہتے ہیں جنت مل جائے اور اس کے رواقین بھی کہتے ہیں جنت مل جائے. جنت کی آنسو, جنت کی تمنا, جنت کی تڑپ, جنت کی تڑپ. تو میرے محترم دوستو یہ تڑپ, یہ تمنا, یہ آنسو, یہ خواہش اس لیے ہے کہ جنت میں موجود نہیں ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں جو پہلے سے جنت میں موجود ہو وہ جنت کی آنسو کیوں کرے. اس سے آگے بڑھ کر الفاظ کہتا ہوں کہ جو جنت میں موجود ہے اسے تو جنت کی آرزو بلند آواز سے, اور باقی سارے جنت جنت کرتے. تو جب پیر بھی, مولوی بھی, عالم بھی, ولی بھی, بزرگ بھی, ہر کوئی جنت جنت کرتا ہے تو پھر جنت بھی تو کیسی ہوگی کسی کتوا نہیں سمجھے. ہر کوئی جنت مانگتا ہے, ہر کوئی جنت مانگتا ہے, جنت بھی تو کسی کو مانگتی ہوگی, جنت بھی تو کسی کو مانگتی ہوگی.
جنت اسے مانگتی ہوگی جسے جنت مل گئی، اور جنت وہ مانگتا ہے جسے جنت نہیں ملی۔ تو میرے محترم دوستو، صدیق عمر رسول کے بعد جنت میں موجود ہے، تو پھر میں اور کہتا ہوں جو جنت میں جائے حساب و کتاب سے پہلے اس کے بھی کیا کہنے، اور جس کا حجرا خود خارج جنت بنا دے اس کے بھی کیا کہنے۔ دو وہ ہیں جو جنت میں چلے گئے رسول کے ساتھ، اور ایک وہ ہے جس کے حجرے کو وہ جنت بنا دیا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول کی بات ہے، یہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں، یہ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے محترم دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے مہینے میں 22 جمادی الثانی کو انجمن سپاہ صحابہ، 8 جنوری 22 جمادی الثانی کو پورے پاکستان کے اندر صدیق کی صداقت کے نغمے بلند کرے گی، ہر ضلع اور تحصیل میں جلوس نکال کر، احتجاجی جلوس نکال کر مطالبہ کیا جائے گا کہ 8 جنوری 22 جمادی الثانی کو ہمیشہ کر کے یوم صدیق اکبر ہونے کی وجہ سے سرکاری طور پہ منایا جائے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بائیس جمادی الثانی کو سرکاری سطح پہ منایا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جی، 8 جنوری کو 22 جمادی الثانی، 22 جمادی الثانی کو چھٹی ہونی چاہیے، 22 جمادی الثانی کو یوم صدیق اکبر سرکاری سطح پہ منایا جانا چاہیے، یہ سپاہ صحابہ کا مطالبہ ہے۔ اور دین کے ان ڈاکوؤں اور دین کے ان غداروں کافروں سے کہتا ہوں کہ اب اہل سنت والجماعت کو صحابہ کے تقدس کے علم کو بلند کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اب پاکستان میں صحابہ کی عظمت کے علم لہرائیں گے اور تمہارے کفر کے جھنڈے اکھاڑ دیے جائیں گے۔ اب تمہیں مسلمان کی حیثیت سے پاکستان میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آج کے جنگ اخبار میں افضل حیدر، جو اپنے آپ کو ممتاز قانون دان اور دانشور کہتا ہے، اس نے بیان دیا ہے کہ علماء اہل سنت کو غلط فہمی ہے کہ کوئی شیعہ عالم، کوئی شیعہ مستحد صحابہ اکرام پہ تبرہ کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کوئی شیعہ مستحدی نہیں، کوئی شیعہ عربی نہیں، بلکہ شیعوں کا گرو گھنٹال خمینی سچا، خمینی مرتد، خمینی کافر اپنی کتاب کشف الاسرار میں سیدنا فاروق اعظم کو کافر لکھا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم تباہ نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کا دشمن ہے، شیعہ صحابہ کا گستاخ ہے، شیعہ صحابہ کو گالی نکالتا ہے، صحابہ کو گالی کفر ہے، ہم صحابہ کے دشمن کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے، صحابہ کے دشمن شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوائیں گے۔ جلوس نکالا، گنجی قتل ہو گیا، گنجی قتل ہو گیا، قتل کروایا اسحاق قاسمی نے، قتل کروایا سیار عمان فاروقی نے۔ کیا چاہیے؟ قاسمی اور فاروقی کا سر چاہیے، اپنی خیر منواؤ۔ وہ دن گئے کہ آل سنت کے علماء تمہاری گولیوں سے ڈر کر اپنا موقف بدل دیں، ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے تمہاری گنجی کے قتل پر سپاہ صحابہ کو ملدس کرنا، اور پھر ہمارے شہر میں
گزشتہ رات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میرا نام لکھ کر اور فاروقی صاحب کا نام لکھ کر گالیاں لکھی گئی ہیں، برداشت ہے، حوصلہ ہے برداشت کا، پورے شہر میں جتنی گالیاں جی چاہتا ہے لکھ دو، لیکن جو تم نے سیدنا معاویہ کا نام لکھ کر گالی لکھی ہے، میں سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ کسی جگہ پہ کسی دیوار پہ صحابہ کرام کا نام لکھ کے اگر کسی شخص کو گالی لکھتے ہوئے دیکھ لو گولی مار کے اڑا دو۔ پاکستان میں
انشاءاللہ، اور ہم
اس بار ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر مزید نمبروں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے انجمن سپاہ صحابہ کے نام سے امیدوار، آل سنت والجماعت کے متفقہ امیدوار حاجی میاں اقبال حسین صاحب ہیں، آپ تمام حضرات نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، انہیں ووٹ دینا ہے اور مولانا حق نواز شہید کی اس سیٹ پر یہ ثابت کرنا ہے کہ نہ یہ سیٹ کسی الحاق کی ہے، نہ یہ سیٹ کسی سیاستدان کی ہے، یہ سیٹ جھنگلی کی سیٹ ہے۔ اور میرے محترم دوستو، مد مقابل کینڈیڈیٹ کے لیے شیعوں کے امام باڑوں سے اعلان ہوا ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے امیدوار الحاج شیخ محمد اقبال، اور وہ خدا بخش ملعون جس کو شیعوں نے خود قتل کیا اور اس کے 302 کا پرچہ میرے اوپر قائم کیا گیا، اس آدمی کے جنازے میں شیخ اقبال صاحب نے شرکت کی اور میں نے رات کہا کہ وہ بلیک میلن کی داڑھی منوا دی ورنہ جنازہ خود پڑھا دے۔ تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ آپ تو سنی ہیں، آپ شیعوں کے جنازے میں کیوں؟ تو کہنے لگے کہ سنی تو مجھے ووٹ نہیں دیتے، 18,000 ووٹ تو میرا اپنا ہے، 10,000 ووٹ شیعوں کا، 28,000 ووٹ مجھے مل جائے گا میں جیت جاؤں گا۔ شیخ اقبال کیوں 18,000 ووٹروں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اس نے تمہارے منہ پہ جوتی ماری ہے، نہ تمہیں شیعہ رہنے دیا، نہ تمہیں سنی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ مرزائی، نہ آل حدیث، تم کچھ بھی نہیں۔ بقول شیخ صاحب کہ 18,000 ووٹ تو میرا اپنا، یعنی کوئی عقیدہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، 18,000 کے 18,000 ووٹروں میں اگر غیرت ہے تو ایک بھی ووٹ نہیں جانا چاہیے، صرف 10,000 شیعوں کے جائیں۔ اور پھر شیخ صاحب کہے 10 جنوری رات کو نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، صدق اللہ العظیم۔ سامنے والے جتنے حضرات ہیں میری آواز سن کر بیٹھ جائیں، دوسری بار میں نے آپ سے نہیں عرض کرنا، محترم دوستو مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جنازے اٹھا اٹھا کر میرے کندھے تھک گئے، میں نے رات عرض کیا تھا کہ اگر مجھے بدر و احد میں صحابہ کے لاشیں تڑپتے نظر نہ آتے ہوتے، سیدنا بلال تپتی ریت پہ تڑپتے نظر نہ آتے ہوتے، تو شاید میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکتا، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں کی تعلیمات میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ اس خون کی ہولی میں ہاتھ اپنے ہی گھر کے آدمی کا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. شیعہ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں قتل کرے؟ جب تک شیخ اقبال جیسے شیعہ کے ٹاؤٹ اور ایجنٹ موجود ہیں خدا کی قسم اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ شیخ اقبال کے الیکشن ہارنے کے لیے آج اس طلاب کمیٹی میں نماز جمعہ نہ پڑھ دینے کافی ہے. اور آج میں اور آپ روڈ پر نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں. شیخ اقبال اسلامیہ سکول میں فقہ جعفریہ والوں کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ رہا ہے. بلند آواز سے کرو اگر کرنی ہے. سنی نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو. حالات اور جذبات پہ کنٹرول رکھو. 10 جنوری کو جنگ پولیس کے ایس پی شیخ اقبال اور شیعت کا جنازہ ہم اٹھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. پولیس کے ذریعے شیخ اقبال لوگوں پہ گولیاں برسوا کے تو یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن جیت جائے گا؟ زندہ رہا تو تجھے کمیٹی کا کونسلر بھی نہیں رہنے دوں گا انشاءاللہ العزیز. اور اب صبر و تحمل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبر کرتے ہوئے جنازے اٹھاتے جائیں. میرے یہ اکابرین علماء کرام کب تک نماز جنازہ پڑھائیں اپنے سنی نوجوانوں کی؟ ٹھیک ہے ہم صحابہ کے تقدس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے لیکن کسی گنڈے کسی بدماش کی بدماشی کو قبول نہیں کریں گے. سنی نوجوانوں سنی واٹروں 10 جنوری کا دن تمہارے لیے بہت بڑے امتحان کا دن ہے. پوری حکومت پنجاب کی گنڈا گردی کرے گی. مرکزی حکومت بدماشی کرے گی. یہ پوری آئی جی آئی شیخ اقبال جنگ انتظامیہ کے وقار بقا کا مسئلہ ہے. اگر تمہاری بقا کا مسئلہ ہے تو پھر میرے لیے صحابہ کے تقدس کا مسئلہ ہے. میں آئی جی آئی قربان کر دوں گا. میں انتظامیہ قربان کر دوں گا. صحابہ کے تقدس کر کے آئی جی آئی سے ٹکراؤں پڑا ٹکراؤں گا. منسٹروں سے ٹکراؤں گا. پریس سے ٹکراؤں گا. جگیرداروں سے ٹکراؤں گا. سیداروں سے ٹکراؤں گا. یا مٹ جائے گے یا انتقام لیں گے. میں نے
حکم جاری کر دیا ہے ہر ضلع ہر تحصیل اور ہر یونٹ سے ہزاروں کی تعداد میں کارکن پہنچ رہے گی، ہزاروں کی تعداد میں، تم اکیلے نہیں ہو۔ اور سپاہ صحابہ صرف جنگ کی نہیں، ایرانیوں تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کرش کروا دو گے، اسلام کی فطرت میں یہ قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آنے والا ہے جب سپاہ صحابہ پاکستان کی سب سے بڑی قوت ہوگی۔ دس جنوری کو پورے ملک سے کارکن آ رہے گے، اور ووٹروں نے 10 جنوری کو ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد گھر کو واپس، دکان پہ واپس، دفتر پہ واپس، کسی اور کام کے لیے کہاں رہنا ہے؟ پولنگ اسٹیشن پر، تاکہ کوئی پولیس کا گنڈا شیخ اقبال کے ایما پر یا کسی وزیر مشیر کے ایما پر کوئی گنڈا گردی بدماشی نہ کر سکے۔ اور تم سے واضح کہتا ہوں، کوئی انتظامیہ کا افسر ہو، کوئی بڑے سے بڑا اعلی عہدے والا کیوں نہ ہو، جس کو گنڈا گردی بدماشی کرتے ہوئے پاؤ جوتے مارو۔ میرے محترم دوستو، میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ ہم کچھ بھی کریں تو حکومت مخالفین ہمارے ساتھ دو ہی معاملے کر سکتے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، یا یہ کہ ہمیں قتل کروا دیں یا تختہ دار پہ لٹکا دیں۔ یہ دونوں چیزیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جیل پولیس کھڑی ہے، ابھی جانے کو تیار ہوں، گولی کبھی سینہ دبا کے نہیں، کھول کے چلتا ہوں، جب جی چاہے حاضر ہے۔ لیکن اگر تمہیں یہ بھولو کہ ہم جیل کے ڈر سے، گولی کے ڈر سے صحابہ کے تقدس کا مشن چھوڑ دیں، اس رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں جسم ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے، صحابہ کے تقدس کے مشن سے غداری نہیں کریں گے۔ مولانا حق نواز کے خون کے بعد بیسیوں سنی نوجوانوں کے خون سے سنی انقلاب آ چکا ہے، اس سیلاب میں حکومت آئے گی بہ جائے گی، انتظامیہ آئے گی بہ جائے گی، کوئی جگیردار، کوئی گنڈا، کوئی بدماش آئے گا بہ جائے گا۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں، رب پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں، پاکستان اسلام کے لیے لیا گیا تھا، اس ملک میں خلفائے راشدین کے پرچم میں بلند ہونا ہے۔ آپ ساتھ دیں گے؟ آپ کرے کر کے آپ نے 10 جنوری تک پرامن رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ پرامن رہیں گے، جو قائدین فیصلہ کریں گے اس کو قبول کریں گے، اپنے علماء کرام کی بات مانیں گے۔ میاں اقبال حسین، میں نے ایک جلسے میں پہلے ریل بازار میں کہا تھا کہ ہم نے الیکشن تو الحمدللہ 27 اکتوبر کو جیت لیا تھا، اب شیخ اقبال کے مطالبے پر، اس کے رونے پر، اس کے دھونے پر گنتی دوبارہ ہونی ہے، اور اس گنتی میں ووٹوں نے کم بلکہ بڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ اس گنتی میں ووٹ بڑھائیں گے۔ اور ایک آخری بات کہتا ہوں،
کہ یہ ہماری آپ زندگی موت کا مسئلہ سمجھیں، کیونکہ شیخ اقبال انسان نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت کر آرام سے گھر میں بیٹھ جائے گا، وہ پھر سنیوں سے بدلے لے گا راضیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ خدا بخش ملعون قتل ہو، اس کی 302 کا پرچہ مجھ پہ درج ہو اور اس کی نماز جنازہ شیخ اقبال جا کے پڑھے۔ میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ علماء کی لی ہوئی نقلی داڑھی واپس کر دی ورنہ جنازہ خود پڑھاتا۔ اور آج نماز جمعہ فقہ جعفریہ والوں کے ساتھ اسلامیہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں کہتے کہ تم شیعہ ہو، فقہ جعفریہ سے تمہارا تعلق ہے؟ یہ شیعوں کا ایجنٹ، شیعوں کا ڈاؤٹ، اسے کوئی حق نہیں یہ کہ قوم کا نمائندہ کہلوائے۔ انشاءاللہ العزیز ایم پی اے شپ نہیں، چیئرمین شپ نہیں، اسے کونسلی کی سیٹ سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ آپ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے ابھی آپ لوگ صفے سیدھے کریں گے، قبلہ رخ اس طرف ہے، حضرت قبلہ سید اس طرف ہے، اس طرح ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ کوئی اس طرح کہہ رہا ہے، کوئی اس طرح کہہ رہا ہے۔ سید صادق شاہ صاحب نماز جمعہ پڑھائیں گے، اس کے بعد سید شہید کا نماز جنازہ ہوگا۔
خدمت گار جنگ وے زندہ ہے، اصحاب دا تابیدار جنگ وے زندہ ہے، اصحاب دا تابیدار جنگ وے زندہ ہے، قرآن دا خدمت گار جنگ وے زندہ ہے، پوری زندگی حق دی بات کہی، پوری زندگی حق دی بات کہی، مل ابدیت نو حیات گئی، مل ابدیت نو حیات گئی، مل ابدیت نو حیات گئی، آنکھو سارے رل کے یار جنگ وے زندہ ہے، آنکھو سارے رل کے یار جنگ وے زندہ ہے، آنکھو سارے رل کے یار جنگ وے زندہ ہے، آنکھو سارے پوری زندگی حق دی بات کہی، پوری زندگی حق دی بات کہی، مل ابدیت نو حیات گئی، مل ابدیت نو حیات گئی، مل ابدیت نو حیات گئی، آنکھو سارے رل کے یار جنگ وے زندہ ہے، آنکھو رل کے سارے یار جنگ وے زندہ ہے، اصحاب دا تابیدار جنگ وے زندہ ہے، رہا پردہ کلام الہی، رہا پردہ کلام الہی، اندی خالق عزت ودائی، اندی خالق عزت ودائی، اندی خالق عزت ودائی، رب بخشیا عجب وقار جنگ وے زندہ ہے، رب بخشیا عجب وقار جنگ وے زندہ ہے، اصحاب دا تاب اصحاب دا تابیدار جنگ وے زندہ ہے، اے عاشق سائیں دے یاراں دا، اے عاشق سائیں دے یاراں دا، مدنی دے جان نثاراں دا، مدنی دے جان نثاراں دا، مدنی دے جان نثاراں دا، صدیق دا پہرے دار جنگ وے زندہ ہے، صدیق دا پہرے دار جنگ وے زندہ ہے، اصحاب دا تابیدار جنگ وے زندہ ہے، اندی یاری صدیق عمر دے نال، اندی یاری صدیق، اندی یاری صدیق عمر مرد نال عثمان علی ہے درد نال عثمان علی ہے درد نال مان جنت چ موج بہار جنگ وی دیندا ہے اصحاب دا تابے دار جنگ وی دیندا ہے ان گزری عمر ہے دین دے وچ ان گزری عمر ہے دین دے وچ رہا سنگت صدیقین دے وچ رہا سنگت صدیقین دے وچ اے رہندا علیین دے وچ اے ہا یاراں دا یار جنگ وی زندہ ہے اصحاب دا تابے دار جنگ وی زندہ ہے جنہ اس نو شہید کرایا ہے جنہ اس نو شہید کرایا ہے پورا ملک دا امن بنایا ہے پورے ملک دا امن بنایا ہے گل توک لعنت دا پایا ہے گل توک لعنت دا پایا ہے ہن کالے بد کردار جنگ وی جنہ اس نو شہید کرایا ہے جنہ اس نو شہید کرایا ہے پورے ملک دا امن بجایا ہے پورے ملک دا امن بجایا ہے گل توک لعنت دا پایا ہے گل توک لعنت دا پایا ہے ہن کالے بد کردار جنگ وی زندہ ہے شالا پٹ پٹ ہوے نخوار جنگ وی زندہ ہے اصحاب دا تابے دار جنگ وی زندہ ہے شالا تیرا مشن آباد رہے چل تیرا مشن آباد رہے تیرے بچیاں دا دل شاد رہے تیری تازہ باقی یاد رہے تیری تازہ باقی یاد رہے اے آسم دی ہے پکار جنگ وی زندہ ہے اصحاب دا تابے دار جنگ وی زندہ ہے تیرا مشن آباد رہے چل تیرا مشن آباد رہے تیرے بچیاں دا دل شاد رہے تیری تازہ باقی یاد رہے تیری تازہ باقی یاد رہے اے آسم دی ہے پکار جنگ وی زندہ ہے اصحاب دا تابے دار جنگ وی زندہ ہے